وارثین انبیاء ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور جو کچھ ہم علم دین کی باتیں سیکھے سمجھیں مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ, فرما قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے مہمان مجھے مفتی حسان صاحب ہیں, حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج کرامی آپ کو؟ ناظرین کے سوالات بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں, آپ کے سوالات کی طرف دیکھتے ہیں, ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا نام محمد عارف ہے, میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا لیڈیز اور جینٹس دونوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ ہو سکتی ہے؟
جی دیکھیں, جنازے جب ایک سے زیادہ ہوں تو بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھی جائے, لیکن اگر آپ ایک ساتھ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو عورت اور مرد کی جنازہ ایک ساتھ پڑھی, مثال کے طور پہ دونوں کو آگے پیچھے آپ نے اس طرح رکھ لیا, تو آپ مرد کو آپ اس طرف رکھیں, عورت کو آگے
امام کی طرف رکھیں,
قریب امام کے قریب رکھیں. اور نماز جنازہ میں چونکہ دونوں کی دعا ایک ہی ہے تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک ہی دعا آپ اس میں پڑھ لیں گے. تو ویسے بہتر یہ کہ الگ الگ کر کے پڑھا جائے, لیکن اگر دونوں کو جمع کر کے بھی نماز جنازہ ادا کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نماز جنازہ ادا ہو جائے گی, دونوں کی ادا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی جنازے بھی پڑھنا ثابت ہے؟
بالکل, جب کسی جنگ کے موقع پر ایسا موقع ہے کہ کئی مسلمان شہید ہوئے ہیں تو پھر اس میں ایک ساتھ سب کا جنازہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہے.
مجھے ایک دفعہ تجربہ ہوا کہ خود اسی طرح کہ کچھ میتیں تھیں اور جنازہ ایک اس طریقے سے پڑھنے لگے, پڑھا نہیں لیکن میں تو ترغیب دلا دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ جنازے سے پہلے کہ ایک ساتھ پڑھنا جائز ہے. ہو سکتا ہے اور لوگوں نے بھی کئی جگہوں سے مسئلہ سنا ہو, لیکن ہمارے پاس وقت موجود ہے تو ہم آرام سے دو جنازے پڑھ لیں گے, تین جنازے تو تین ہم الگ الگ پڑھ لیں گے, سب کے اوپر بہتر حکم پر بھی عمل ہو جائے گا. لیکن کہیں سے وہ ایسا مسئلہ بھی آیا کہ انہوں نے امام صاحب نے ایک جنازہ یہ رکھا ہے, دوسرا یہ اور تیسرا یہ, اور یوں انہوں نے پڑھا دیا. اب وہ جن کی میتیں ادھر رکھی تھیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں, امام صاحب تو کھڑے بھی اس میت کے سامنے تھے تو ہماری تو میتیں رہ گئی, تو اگر کوئی اکٹھا پڑھا دے تو کیا؟
پڑھانے میں تو مسئلہ نہیں ہے, بات وہی ہے کہ دیکھیں بہت سارے امور ہوتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ نکاح ہے. اب نکاح میں چار پانچ چھ ایک ساتھ آ گئے
دولے,
تو ان کا ایک ہی خطبہ پڑھنا ٹھیک ہے,
صحیح ہے,
ایک ہی خطبہ پڑھا اور سب کا پڑھا دیا, لیکن پھر ان میں کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی
الگ الگ خطبہ پڑھے,
الگ الگ خطبہ پڑھا جائے. حالانکہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ ایک ہی خطبہ کافی ہوتا ہے اور اس میں کوئی بہتر وغیرہ کا بھی ہم نے نہیں پڑھا کہ سب کے جو الگ الگ خطبے پڑھے جائیں, لیکن یہاں پر تو
اس میں جب وہ قبول ہو جاتا ہے نا, ہر ایک الگ الگ ہو جاتا ہے, ہر ایک دولہے کو وہ اتنی تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ سب ہو گیا.
یہ ہے کہ آپ سب کی نیت ایک ساتھ کر لیں گے تو اصل تو نیت ہے نا اس کے اندر,
ٹھیک ہے,
نیت کر لی تو سب کی انشاءاللہ نماز جنازہ ادا ہو جائے گی, لیکن بہتر وہی ہے
الگ الگ
الگ الگ کر کے ہی پڑھی جائے.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
میں محمد عاصم جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء سے مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ مدرسے کی اشیاء مسجد کے لیے اور مسجد کی اشیاء مدرسے کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جی
دیکھیں, مسجد اور مدرسے کی اشیاء, ایک مدرسہ الگ ہے مسجد الگ ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مدرسے کے لیے وقف ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسجد کے لیے وقف ہیں. تو مسجد اور مدرسے کی چیزیں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرنا تو شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں البتہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسجد و مدرسے کے اندر مشترک ہوتی ہیں, یعنی مدرسہ جیسے مثال کے طور پہ مسجد کے اندر ہی لگ رہا ہوتا ہے تو اب وہاں پر لوگ جو ہے وہ بعض اوقات کرسیاں ایسی ہوتی ہیں یا جو ڈیسکیں ہوتی ہیں وہ لگی ہوتی ہیں کہ جو دونوں کے درمیان یوز ہو رہی ہوتی ہیں، تو جہاں ایسا رواج ہوگا وہاں پہ جو ڈیسک استعمال ہوتی ہیں، ورنہ بہت دفعہ ڈیسکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف اور صرف مدرسے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اگر دونوں کے درمیان کوئی کمبائن چیز ہے جیسے پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، یہ مسجد کے اندر لگے ہوئے مدرسے کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جو مدرسے کے لیے خاص ہیں وہ مدرسے میں ہی استعمال ہوں گی، مسجد کی چیزیں ہیں تو وہ مسجد میں ہی استعمال ہوں گی. مسجد کی چیزیں مدرسے میں استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، ایک مسجد کی چیز آپ دوسری مسجد کے اندر بھی استعمال نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہے وہ مسجد کی چٹائیاں ہیں وہ کہتے ہیں کسی دوسری مسجد کے اندر لے جائیں، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بعض اوقات مائک استعمال کرنے کے لیے دوسری جگہ پر لے کر جانے کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. تو ایک مسجد کا سامان جب آپ دوسری مسجد میں استعمال نہیں کر سکتے تو اس مسجد کا سامان آپ دوسرے مدرسے کے اندر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اور عام طور پہ جب اس طرح مدرسہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہی مدرسہ ہوتا ہے
جدا جدا
جو جدا ہو. بالکل، ایک ہوتا ہے کہ دوپہر میں کچھ دیر کے لیے مسجد کے اندر مدرسہ لگتا ہے یا رات میں جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے مدرسہ لگتا ہے، تو وہ مسجد کے تحت ہی ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے لائٹیں پنکھے وغیرہ اس کے استعمال عرف کے اعتبار سے کی جا رہی ہوتی ہیں. ورنہ بہرحال یہ جو استعمال کے مسئلے ہیں مسجد و مدرسے کے، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ نیکی کا کام جب کریں تو پھر ثواب ہی ملے، ایسا نہ ہو کہ نیکی کے کام کرنے جائیں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں.
اور اس سے جو آپ نے بات کی کہ ایک مسجد کا دوسرے مسجد کے لیے استعمال کرنا اس کی اتنی سختی سے ممانعت ہے، تو وہ لوگ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو مسجد کی چیزیں خود اپنی دکان پر، اپنے گھر پر یا کہیں بھی، لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ سیڑھی ہے وہ مسجد کے لیے ہے نا، تو اب مسجد سے اٹھا لیں گے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، وہ استعمال کر لیتے ہیں مسجد کی، یہ کسی نے منع بھی نہیں کرنا. اچھا، اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسجد کے حوالے سے لی ہوتی ہیں، عام طور پہ جزوی طور پر لوگوں کے پاس وہ نہیں ہوتی، لیکن ان کو ضرورت پڑی تو وہاں سے، جیسے ہمارے یہاں دارالعلوم میں کئی مسائل بھی لوگ آتے ہیں، پائپ کے چاہیے، کسی کا گھر تعمیر ہو رہا ہے تو پائپ چونکہ مسجد میں بڑے بڑے ہوتے ہیں، بعض بڑی مساجد کے اندر، تو وہ بھی یہاں سے اٹھا لو، سیڑھیاں بھی یہاں سے اٹھا لو، کچھ اور چیزیں وہ بھی یہاں سے اٹھا لو. تو کیا کہیں گے آپ اپنے ذاتی استعمال پہ؟
پھر جب آپ گھر بنوائیں اور آپ کو گھر میں، گھر کے لیے کہیں اور بعض اوقات رہنے کے لیے جاتے ہیں تو مسجد میں پھر آ کے رہ لیا کریں.
ہاں، یہ بھی
ایک حصہ مقرر کر لیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ آ کے رہ لیا کریں تاکہ جب تک گھر بن جائے تو اس وقت تک رہنے کا سامان بن جائے. تو عجیب بے وقوفی والی بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو دین کی اہمیت نہیں، دوسرا جو مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے وہ مسائل سیکھتی نہیں ہیں، ان کے پاس وقت بھی اس طرح کے باتوں کا ہوتا نہیں ہے. تو جو مسجد کے معاملات کو سنبھالنے والے ہیں ان پر یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو سیکھیں اور لوگوں کو اس سے سختی کے ساتھ روکیں. یعنی اگر لوگ نہیں مانتے، لے کے جا رہے ہیں، بعض اوقات پانی کے پائپ لگا کے پورا پورا پانی ایسے بھر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کہیں سے پانی بھر رہے ہوں یا کوئی نہر کا پانی بھر رہے ہوں، اور وہ مسجد سے ایسے پانی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے استعمال واقعی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جو شرعاً حرام ہو رہے ہوتے ہیں، جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں وہ. تو ان چیزوں کی ہرگز اجازت نہیں کہ اٹھا کے مسجد کی سیڑھی گھر پر لے گئے، مسجد کا پائپ اٹھا کے گھر پر لے گئے. ان کاموں کے لیے تھوڑی کوئی مسجد بنائی گئی ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے کہ وہاں عبادت کریں، اور مسجد کے لیے لوگ جو چیزیں دیتے ہیں وہ مسجد کے لیے دیتے ہیں، نہ یہ کہ آپ کے گھر کے استعمال کے لیے دیتے ہیں. تو ہرگز اس طرح کے کاموں کی اجازت نہیں ہے. اب تک جو کیا ہے اس پہ توبہ کرنا بھی ضروری ہے، اور جہاں جہاں تاوان بنتا ہے اس کا تاوان ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر اس پہ جو ذمہ داری ہے وہ مسجد کمیٹیوں کی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کو سیکھیں اور پھر اس کے بعد مسجد کے جو انتظامات ہیں اس کو سنبھالیں. اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سیکھتے، نہیں سنبھالتے، تو پھر آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ مسجد کے انتظامات کے متولی بن بیٹھیں. متولی وہی بنے گا کہ جو اس کا حق نبھا سکے، ورنہ علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر متولی کسی طرح کی خیانت کا، بددیانتی کا اور اس طرح کے امور کا مرتکب ہوتا ہے تو لوگوں پر لازم ہے کہ اس کے منصب سے ہٹا دیں. تو اتنا بڑا گناہ ہو، اتنا سارا جو ہے وہ نقصان مسجد کو پہنچے اور کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، تو پھر یہ بڑی ناجائز و حرام بات ہے اور بڑی تشویش والی یہ بات ہے.
کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ کیا عورت ناپاکی کے دنوں میں درود پاک پڑھ سکتی؟
ناپاکی کے دنوں میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. وہ بھی اس میں بھی استثنا ہے کہ جو حمد و ثنا پر مشتمل آیات ہیں جس میں حمد کا معنی ہے، اللہ پاک کی ثنا ہے، جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، اس طرح جن جن صورتوں میں اللہ پاک کی حمد و ثنا ہوتی ہے وہاں پر آپ وہ آیات حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ باقی جتنے بھی اذکار ہیں، درود شریف پڑھنا، اذان کا جواب دینا، یہ تمام کی تمام امور عورت کے لیے بالکل جائز ہیں اور مستحب ہیں۔ اچھا ہے کہ کرے گی تو اس کے اوپر اس کو ثواب بھی ملے گا۔
ٹھیک ہے، ایک اور سوال شامل کرتے ہیں، ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہوا ہے۔ اگر کسی نے 3 بار قرآن پاک ختم کیا ہے مگر سجدہ تلاوت 1 بھی نہیں ادا کیا، تو ایک ساتھ ہی سجدہ تلاوت سب ادا کر سکتے ہیں؟
دیکھیں، بہتر طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ جس وقت سجدہ تلاوت آئے اور کوئی عذر نہیں ہے تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ فوری طور پر سجدہ تلاوت ادا کر لیں۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، جیسے مثال کے طور پہ مکرو وقت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی تھی، تو پھر اس صورت میں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بلا وجہ آپ نے اگر اس کو مؤخر کیا تو یہ ناپسندیدہ کام مکرو تنزیہی ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن بہرحال اس کو ادا کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ اب 3 دفعہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کیا اور 1 بھی سجدہ نہیں کیا، تو 42 سجدے آپ کے اوپر لازم ہوئے، تو آپ پھر 1 ساتھ 42 سجدے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور کرنے ہوں گے آپ کو، اس لیے کہ آپ نے پہلے ادا نہیں کیے۔
کیا نیت کرنی ہے ان میں؟
بس میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں جو میرے ذمہ لازم ہے، مجھ پر واجب ہیں، تو میں ان کو ادا کرنے کی نیت کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہیں اور سجدے کے اندر چلے جائیں۔ اور بہتر تو یہ کہ ہر مرتبہ کھڑے ہو کے جائیں، ورنہ اگر بیٹھے بیٹھے بھی جاتے رہے اور نیت کرتے رہے سجدہ تلاوت کی، تو اس صورت میں سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، ایک ساتھ بھی متعدد، گناہگار تو نہیں ہوئے؟ جو
گناہگار نہیں ہوئے، کیونکہ فوری ادا نہ کرنا، اس میں تاخیر کرنا، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔
میرا نام عمیر ہے۔ عموماً ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، دنیاوی خیالات آتے ہیں، تو نماز تو ہم ادا کر لیتے ہیں مگر بعد میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نماز ہماری ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کے لیے شرعی ہمیں بتائیں کہ نماز ہو جاتی ہے اس میں؟
جی
دیکھیں، فقہی اعتبار سے اور اللہ پاک نے جو چیز مقرر کی ہے نماز کی، کہ فرائض اور واجبات آپ نے جس انداز میں نماز ادا کرنی چاہیے تھی ظاہری اعتبار سے، وہ آپ نے جب ادا کر لی، فرائض پورے کر لی، کسی طرح کے مفسدات اس کے اندر نہیں پائے گئے، تو جو فرض ہے وہ تو آپ کے اوپر سے اتر گیا، نماز تو آپ کی ہو گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ کی حاضری ہے، تو بندہ جب نماز کے لیے آئے تو پوری تیاری اور اہتمام کے ساتھ آئے کہ میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اب اپنی ساری کی ساری توجہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف رکھے، تو یہ اس کے لیے نماز کا اصل مقصد حاصل ہوگا۔ ورنہ بہرحال فرض پورا ہو چکا، قضا اس کی آپ کے اوپر نہیں ہے، لیکن جب بھی نماز پڑھیں تو پھر اس اہتمام کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کا دل بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ اور اس پہ تو وہ جس کی بار بار توجہ کسی اور طرف جاتی ہے، وہ روایت میں کیا کہا ہے؟
بالکل، یعنی اللہ کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، جب بندہ کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی توجہ کسی اور طرف چلی جاتی ہے، تو ندا دی جاتی ہے کہ کیا مجھ سے بہتر بارگاہ کوئی ملی ہے؟
اللہ،
تو پھر بندہ متوجہ ہوتا ہے، پھر ندا دی، پھر کسی اور طرف چلا جاتا ہے، پھر اس کو ندا آواز دی جاتی ہے کہ کیا مجھ سے بہتر کوئی بارگاہ مل گئی ہے، 3 دفعہ ایسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو صدا آواز نہیں دی جاتی۔ تو بہرحال اپنی توجہ نماز میں ہی رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے،
اور جب یہ پریکٹس کرتے ہیں تو میرا خیال ہو ہی جائے گا نا، اس طرح کا ایسا نہیں ہے کہ کوئی توجہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی نماز کی طرف، جب اپنی بار بار توجہ اسی طرف رکھیں گے، دنیاوی خیالات تو آ ہی جاتے ہیں ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح، لیکن جب توجہ اس طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بہتری آئے گی، اور نماز میں بھی آپ کو لطف ملے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو رکعت بھول جاتی ہے، جب رکعت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر وہ نماز سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہمیں نماز پوری یاد نہیں رہتی، رکعتیں یاد نہیں رہتے، بالخصوص جن کی عمر کچھ زیادہ ہے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو نماز کی طرف توجہ رکھنے کا ایک تو ہے کہ نماز کو اس کے معنی کے ساتھ یاد کر لیا جائے، اگر آپ کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ اچھی طرح یاد ہو، تفسیر صلاۃ الجنان سے آپ پڑھیے، آپ کو بہت آسانی سے وہ یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح کچھ صورتیں ہیں، آپ ان کا ترجمہ آپ پڑھ لیجئے، التحیات جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ بھی ترجمے کے ساتھ، تو یہ جب آپ کو ترجمے کے ساتھ یاد ہوگا نا اور پھر آپ کی توجہ بھی اس طرف رہے گی، تو انشاءاللہ نماز کے اندر یہ خشوع خضوع والی کیفیت بھی رہے گی اور ہر طرح کے وساوس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ مزید سوال ہے
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا لوگوں کے گھروں میں انٹرنیٹ لگانے کا کام جائز ہے یا نہیں؟
جی
دیکھیں انٹرنیٹ کیبل تو لگانا جائز ہے کیونکہ اس میں باقاعدہ ان کو اس کو آپریٹ نہیں کرنا پڑتا، یہ صرف لائن دے دیتے ہیں، کنیکشن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جو کنیکشن ہوتا ہے اسی کے ذریعے لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ جو ٹی وی کیبل لگا رہے ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں کہ کون کون سے گناہوں بھرے چینل انہوں نے دینے ہیں، اگر کسی کا کوئی چینل نہیں آ رہا تو پھر اس صورت میں وہ گناہوں والا چینل بھی ان کو لگا کر دینا پڑتا ہے، تو وہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی یہ کیبل جو ہے نیٹ کیبل یہ لگا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ایک سوال اور ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہوا ہے کہ اگر کسی کی قربانی رہ جائے تو اب رقم اسے صدقہ کرنی ہوتی ہے، تو کیا پورے ایک جانور کی ہی رقم وہ صدقہ کرنی ہوگی یا جو ایک حصہ ساتواں تھا اس کی رقم صدقہ کر دیں؟
بکری کی جو قیمت ہے،
بکری
یا بکرا جو بھی ہے، اس کی قیمت صدقہ کرنا ہوگی، یعنی حساب لگا لیں کہ ایک بکری کی قیمت کتنی ہے، بکرے کی قیمت کتنی ہے، معلومات کر لیں، تو جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ آپ شرعی فقیر کو صدقہ کر دیں۔
ٹھیک ہے، حصے کی نہیں کریں گے؟
حصے کی نہیں کریں گے،
بڑے جانور طور پر 10,000 کا مل جاتا ہے تو وہ
نہیں وہ نہیں کریں گے، جو قیمت ہے وہ کریں گے۔
ٹھیک ہے جی، مزید سو
میرا نام عبد الرشید لودھی ہے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، اگر 4-5 بندے اکٹھے ہوں اور وہ جماعت کرانا چاہیں، ہوتا یہ ہے اکثر کہ کوئی بھی شخص امامت کرنا شروع کر دیتا ہے اور 4-5 بندے جو ہوتے ہیں مقتدی بن جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ایسے کوئی بھی امامت کر سکتا ہے یا کچھ شرائط ہونی ضروری ہے کہ اس شخص کو امامت کرنی چاہیے اور اس کو امامت نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے اس بارے میں رہنمائی چاہیے۔
جی بالکل، امامت یہ کوئی عام منصب نہیں ہے، ہر ایک اس طرح امامت کے مسئلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی شرائط مقرر ہیں کہ کون امام ہوگا،
چاہے وہ کسی الگ سے تین چار کا
پڑھائے یا پورا مسجد کا جو باقاعدہ امام صاحب ہوتے ہیں، تو شرائط ہوتی ہیں، یعنی جیسے عاقل بالغ مرد جو نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے امام کا سب سے پہلے تو خود بالغ ہونا، عاقل ہونا یہ شرط ہے۔ نمبر دو کہ جو اس کی قراءت ہے وہ قراءت اس کی درست ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ اس کی قراءت ہی درست نہیں ہے، وہ اس انداز میں قراءت کرتا ہے کہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ پھر طہارت وغیرہ اس کی درست ہونی چاہیے، معذور شرعی نہ ہو، بعض اوقات ایسے مرض لاحق ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ معذور شرعی بن جاتا ہے۔ اسی طرح نماز کے لیے امام اس کو مقرر کریں گے کہ جو صحیح العقیدہ سنی ہو، جس کے عقائد درست نہیں ہیں اس کو بھی آگے امامت کے لیے کھڑا نہیں کر سکتے۔ فاسق و فاجر بھی نہیں ہونا چاہیے، کھلے عام گناہ کرتا ہے اور اس کو آپ آگے کھڑا کر رہے ہیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو دل میں آئے آگے کھڑا کر دیں یا جس کا دل میں آئے وہ آگے جا کے کھڑا ہو جائے، بلکہ امامت کی جو شرائط ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک ٹیکسی ہے، ٹیکسی میں آپ 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ جو چاہے آگے چل کے گاڑی کو چلانا شروع کر دے اور وہ آپ کا ڈرائیور بن جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہر ایک یہ کہے کہ میں ڈرائیور بن جاتا ہوں، میں گاڑی چلا لوں گا، مجھے پتا ہے کہ یوں چابی گھماتے ہیں اور اس کے بعد یوں اسٹیئرنگ گھماتے ہیں، یوں بریک لگاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ اسی کو بٹھائیں گے ڈرائیونگ سیٹ پر کہ جو ڈرائیونگ کے اصول جانتا ہو، جس کو ڈرائیونگ کرنا آتی ہو، جو ماہر ہوگا اسی کو بٹھائیں گے، ایسے ہی کسی کے پیچھے آپ گاڑی میں نہیں بیٹھ جائیں گے۔ تو جب آپ دنیاوی اعتبار سے اتنے سمجھدار ہیں، اتنی سمجھ بوجھ آپ کے اندر موجود ہے، تو دین کے اعتبار سے بھی سمجھداری ہونی چاہیے کہ اس طرح اپنے آگے جس بندے کو آپ کھڑا کر رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ترجمان بنا ہوا ہے، تو اسے ایسے ہی اپنے آگے کھڑا نہیں کر سکتے۔
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
محمد عامر لاہور سے عرض کر رہا ہوں، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہن نے گاؤں جانا ہے رہنے کے لیے، ایک مہینہ رہنے کے لیے جانا ہے، کیا وہ قصر نماز پڑھے گی یا پوری نماز پڑھے گی؟
جی انہوں نے کوئی تفصیل ڈیٹیل اس میں تو نہیں بتائی، بہرحال ان کے سوال سے لگ رہا ہے کہ سفر اتنا ہی ہے کہ جس میں شرعی طور پر وہ
ایک مہینے کے لیے اس گاؤں کے اندر وہ رہے گی، تو چاہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہو، جب وہ اس گاؤں کے اندر پہنچ گئی ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس نے وہاں پر پوری نماز ہی ادا کرنی ہے، کیونکہ اب وہ وہاں پر مقیم ہو چکی ہے، جبکہ کنفرم ہے کہ اس نے وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ وہاں پر رہنا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ وہ 15 دن سے کم وہاں رہتی ہے لیکن وہ جس شہر کے اندر رہ رہی ہے وہاں سے اس گاؤں کا فاصلہ ہی 50-60-70 کلومیٹر بنتا ہے، اور 92 کلومیٹر سے وہ کم ہے تو ظاہر ہے کہ پھر بھی اس نے پوری ہی نماز ادا کرنی ہے. 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر اس نے اختیار کیا ہے اور وہاں 15 دن سے کم رہنے کی اس کی نیت ہے تو اس صورت میں اس نے اس جگہ پر قصر ادا کرنی ہے, ورنہ پوری نماز اس نے پڑھنی ہے.
ٹھیک ہے, اچھا وہاں پوری پڑھنی ہے لیکن راستے میں,
راستے میں اگر 92 کلومیٹر کی نیت سے وہ نکلی ہے ٹھیک ہے تو راستے میں جو نماز پڑھے گی وہ اس صورت میں اس نے قصر ادا کرنی ہے. وہاں پہنچ کے دیکھا جائے گا کہ اب وہ وہاں پہ مقیم ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اور اسلامی بہن کو اتنا جو سفر کرنا ہے اس کے لیے محرم
ظاہر ہے کہ اگر وہ شرعی سفر کر رہی ہے تو ایک دن کا بھی سفر یعنی تقریباً کہہ لیں کہ 30 سے 30.5 کلومیٹر جو سفر ہوتا ہے وہ جب وہ اختیار کرے گی تو اس کے لیے محرم یا اس کا شوہر کا ہونا یہ شرط ہے.
ایک سوال ہے, محمد عامر محمود سلطانی اتاری, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نماز میں کچھ رکعتیں رہ جائیں, 2 رکعتیں رہ گئی ہیں, اب جس کی بھی رکعتیں رہتی ہیں وہ جب امام کے ساتھ اتحیات میں بیٹھتا ہے تو اب اتحیات پڑھے گا یا درود شریف اور دعا بھی پڑھ لے گا؟
اس میں جو بہتر طریقہ کار ہے جو فقہائے کرام نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اول تو کوشش یہ کرے کہ آہستہ آہستہ یعنی 4th رکعت جو امام کی ہے اس کی 2ری رکعت ہے یا اس کی 3ری رکعت ہے یا اس کی 1ری رکعت جو بھی بنتی ہے, تو چونکہ اب اس نے کھڑا ہونا ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو آہستہ آہستہ وہ اتحیات پڑھے, یہاں تک کہ جب اس کی اتحیات پوری ہو تو اتنے میں امام صاحب جو ہے وہ پوری اپنی اتحیات درود شریف اور دعا پڑھ چکے ہوں, پھر اس کے بعد یہ جب امام صاحب سلام پھیریں تو کھڑا ہو جائیں. لیکن اگر امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے اس کی اتحیات مکمل ہو جاتی ہے تو اولا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جو کلمہ ہے اس کی تکرار کرتا رہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اس کی تکرار کرتا رہے یہاں تک کہ امام صاحب سلام پھیرے اور یہ کھڑا ہو جائے.
ٹھیک ہے, درود پاک درود پڑے گا تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
جی تصور حسین افزمبا سے بول رہا ہوں, اگر کوئی بھی آدمی فوت ہو گیا اس کو قبرستان لے کے جانا ہے, اس کا سار آگے ہونا چاہیے یا پاؤں آگے ہونا چاہیے؟ اور دوسرا بات یہ ہے نا, راستے میں آتا ہے قبلہ کے رخ بھی آ جاتا ہے,
یہ کئی لوگ پوچھتے ہیں اور ان کو غلط فہمی بھی اس طرح ہو جاتی ہے.
دیکھیں جنازہ جب لے کے جایا جائے گا تو آگے کی طرف ہی لے کے جایا جائے گا, تو جو طریقہ کار مسلمانوں کے درمیان رائج ہے وہ یہی ہے کہ میت کا جو سر ہے وہ آگے کی طرف یعنی جہاں جا رہے ہیں
چل رہے ہیں
جس طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں اسی طرف اس کا سر ہونا چاہیے. باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر میت ہے تو اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہو رہے ہیں یا اس کا سر قبلے کی طرف ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ سر جو ہے وہ آگے کی طرف ہو, جس رخ پر آپ جا رہے ہیں وہاں کی طرف اس کا سر ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے, ایک سوال اور ایس ایم ایس سے موصول ہوا ہے, گھروں میں جو مانگنے کے لیے عام طور پہ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے, کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟
دیکھیں برتاؤ کا جو معاملہ ہے وہ تو یہی کہ کسی کو جھاڑیں گے نہیں اور آپ کسی کو بری طریقے سے ڈانٹ ٹپٹ کر دیں اس کی تو اجازت نہیں ہے. جہاں تک دینے نہ دینے کا معاملہ ہے تو اس میں اصل تو یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پروفیشنل ہے, اس نے پیشہ بنایا ہوا ہے مانگنے کا اور یہ مانگنے کے لیے آتا رہتا ہے یا مانگنے کے لیے آتی رہتی ہے اور پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس نے اپنے بھیک مانگنے کو پیشہ بنایا ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کو دینے کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے, یہ ناجائز و حرام ہے کہ اس کو دیا جائے. اور جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے یا جس کے بارے میں معلوم ہے مثال کے طور پہ واقعی یہ حاجت مند ہے اور اپنی حاجت کی وجہ سے یہ سوال کرنے آیا یا آئی ہے تو اس کو دے سکتے ہیں, اس کو دینا چاہیے. اور اگر ایسا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں کہ یہ حاجت مند ہے یا مانگنے والا ہے تو پھر اپنے دل کے اوپر غور کر لیں کہ عمومی طور پر اس طرح مانگنے والے جو ہمارے معاشرے کے اندر پھرتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں, اور تو ایسوں کو دینے سے بہرحال بچنا ہی چاہیے, ان کو نہیں دینا چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر بہرحال یہ جو بگاڑ ہے یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے, بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے, اور اس میں مانگنے والے جتنے قصوروار ہیں اتنے ہی دینے والے بھی قصوروار,
دینے والے کیونکہ وہ مدد کر رہے ہیں تو وہ
مدد کر رہے ہیں اور وہ اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, یا بعض اوقات صرف ان کا ایک معمول بنا ہوا ہوتا ہے برسوں سے
کہ دینا ہے
کہ دینا ہے. یعنی بعض اوقات جو ہے وہ اتنی اس حوالے سے کوفت ہوتی ہے سن کر. میں پچھلے دنوں ایک دکان پہ کچھ سامان لے رہا تھا علاقے کی, تو دکاندار نے ایک قریب میں کوئی وہ بیٹھی ہوئی تھی فقیرنی, جھونکے کھا رہی تھی نا, وہ بوڑھی عورت تھی کافی, تو کسی نے اس دکاندار سے پوچھا کہ یہ کیا, اس کو میں تھوڑا سامان دلا دوں تو چلی جاتی ہے؟ بولے نہیں, یہ تو رات تک یہاں پہ سامان اکٹھا کرے گی,
پھر بیچے گی,
پھر اس کے بعد جو ہے وہ سامان فروخت کرے گی, وہ پھر اس کے بعد چلی جائے گی, اور یہ رات 2-3 بجے تک یہاں ٹھہری رہتی ہے. اچھا, پھر اس نے مجھے بات بتائی کہ گڑی عورت ہے, اس نے جگہ بھی مجھے بتائی کہ وہ کہاں بیٹھتی ہے, اور بالکل اس کی کمر جھکی ہوئی ہے. اچھا, میں بھی اس بوڑھی عورت کو جو ہے جب سے علاقے میں آیا ہوں اس کو میں نے دیکھا ہی ہے کہ وہ ایسی بوڑھی ہے. اچھا, اس نے مجھے کہا کہ وہ روزانہ جس دن ہم اس کا یہ آتی ہے ہمارے پاس پیسے دیتی ہے اور ان سے یعنی کھلے دیتی ہے اور نوٹ لیتی ہے, جس دن اس کو ہم 2500 سے 3000 اس کے بنتے ہیں نا, تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے گڑبڑ کی ہے. ٹھیک ہے,
یعنی سامان میں
نہیں, سامان میں نہیں, یہ جو رقم اس نے ہمیں کھلے دیا, روپیہ 2 روپیہ 5 روپے 10 روپے, تو یہ ہمیں دیتی ہے, ہم اظہار وہ گن نہیں سکتی, بوڑھی ہے تو گنتے ہیں, تو بعض اوقات 2500 3000 ہونے, 2500 سے 3000 اس کو دیں گے نا, تو یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ گڑبڑ کی ہے اس نے.
اس کو اتنا پختہ یقین ہے کہ 5 ہی ہونا.
ہاں, اس کو 4 سے 4500 روپے روز کے ملتے ہیں.
اچھا, اب بتائیں,
اب یعنی 1 لاکھ روپے کی کمائی وہ عورت, بوڑھی عورت وہ کر رہی ہے, ظاہر ہے کہ اس کو حاجت بھی نہیں ہے,
اور ایسے لوگ خرچ بھی نہیں کرتے,
خرچ بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ جمع ہو رہے ہوتے ہیں. اصل میں دیکھیں وہ تو عادی ہو گئی, اس نے بورے کے بورے بھر لینے ہیں, اس نے پھر اس کا ضائع ہو جائے,
ضائع ہونا, کوئی استعمال بھی نہیں,
استعمال بھی نہیں ہوگا. اصل تو جو دینے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے نا,
بالکل
وہ عقل و شعور سے بالکل آری ہو جاتے ہیں, جو آ رہا ہے اس کو اٹھا کے دے دیتے ہیں. آپ کا روپیہ گیا ہے, آپ کے 2 روپے گئے ہیں, آپ کے 10 روپے گئے ہیں, لیکن ایک تو اس کی عادت خراب ہوئی, پھر دوسرا جو ہے وہ جو حقدار تھے وہ مارے گئے. اگر یہی 20-25-30 روپے آپ نے ماہانہ جمع کر کے کسی ایسے حقدار کو پہنچا دیے ہوتے کہ جو واقعی حقدار ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا کہ اس کو ایک اچھا بھلا
800 روپے بھی
بازوں کے لیے بڑی چیز ہوتی ہے بھائی, اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کے گھر کے اندر آ جاتی ہے جو ضرورت والی ہوتی ہے, چائے کی پتی آ جائے گی اس کی کہ وہ اتنی یوز ہو سکے گی, کچھ نہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے.
800 روپے کی 6 کلو چینی آ جائے گی, تو آٹے کا اگر ہم حساب لگائیں تو تقریباً 7 کلو آٹا آ جائے گا.
تو اب مسئلہ یہ نا کہ دینے والوں کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, جو دینے والے ہیں وہ بھی تو عقل و شعور سے کام لینا کہ اب تلاش کریں, ڈھونڈیں, آپ صرف اور صرف فارمیلٹی پوری نہ کریں, آپ ایسے افراد کے پاس جائیں, اپنے خاندان کے افراد کو دیکھیں اور پھر آپ ان کی بھرپور مدد کریں. تو یہ آپ دے دے کے برسوں سے جا رہے ہوں گے لیکن اس کے باوجود آپ کو کبھی سکون نہیں ملا ہوگا, اطمینان نہیں ملا ہوگا. اصل سکون اس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بے چینی کو دور کر دیں, کسی کی پریشانی کو دور کر دیں, کسی کی حاجت کو پورا کر دیں, اور یہ ہم عام طور پہ کرتے نہیں ہیں, جس کے نتائج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ گداگری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اور پھر یہ گداگر اتنے بڑھ جاتے ہیں, یہ بھکاری اتنے بڑھ جاتے ہیں. بعض اوقات یہ جو معاملہ ہے ڈانٹنے والا, نہ جھاڑنے والا, حکم یہی ہے کہ ہم نے جھاڑنا نہیں ہے, لیکن وہ حالت کر دیتے ہیں, وہ اس انداز میں لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتی ہے ان سے. تو اس وقت بھی ہم یہی کہیں گے کہ جان چھڑائیں اپنی, جھاڑے نہ, لیکن یہ کس وجہ سے ایسا ہوا, اس کی وجہ بنیادی اعتبار سے یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگ ہماری مدد کریں گے ہی کریں گے, اور بہت سارے
پوائنٹ کتنے یہ جو آپ نے بتایا کہ یہ چلیں کسی جنرل اسٹور پر, کرانے والے کے پاس, اچھا میڈیکل پہ جائیں تو میڈیکل پہ ہی آپ کو ملیں گے فوراً کہ آپ یہ دوائی لے دیں یا اس طرح کا بھی. اچھا اگر کوئی میڈیکل اسٹور والوں سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اتنے میں بعد میں ریٹرن ہو رہی ہوتی ہے, اور اتنے میں لا کے اسی طریقے سے کسی بڑے ہوٹل کے آپ جائیں یا نارمل ہوٹل بھی ہو تو وہاں پہ بھی ایک لائن لگی ہوتی ہے اس طرح, اور بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں دلا دیں یا کھلا دیں. اس طرح کے معاملات واقعی بہت زیادہ وہ بڑھتے ہیں. مارکیٹ کی مسجد میں ہوں تو وہاں پہ لوگ کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی مجھے دیہاڑی پر رکھ لے, اور اتفاق سے جن دنوں مسجد تعمیر کا سلسلہ جاری ہے ساتھ اور تعمیر آ جائے تو میں وہ کسی کو پیغام دیتا ہوں اس کو کیش کاؤنٹر پہ لے جائیں اور اس کو رکھ لیں, مزدوری پہ رکھ لیں. کوئی نوجوان ہوتے ہیں بعض وقت یہ کہنا ہوتا ہے ان کو, لیکن جب ان سے کسی کو روکا جائے تو کوئی بھی نہیں رکتا کہ بھائی میں 800 روپے یا 1000 روپے, آج کل مزدور کی چلیں زیادہ ہے 1200-1300 روپے, تو وہ کہیں گے کہ میں اتنے تو ایک نماز میں لے جاتا ہوں, تو میں سارا دن کام کر کے میں کہاں سے جو ہے نا وہ یہ کروں. تو یہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رکھ لو کوئی میں کام پہ, اب بتائیں 1500 روپے بھی کسی کو ایک نماز میں اگر کسی بڑی مسجد میں और कुछ कुछ भी दे के जाए 1500 उसको मिल जाते हो तो वो पूरा दिन कहाँ काम करेगा बंदा,
छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं। ऐसे मैंने खुद देखे हुए ऐसे अफराद को कि जो काम छोड़ के फिर यही कर रहे होते हैं।
लेकिन फिर हम लोगों को ये कहना चाहिए कि आप लोगों की मदद जरूर करें लेकिन उनको मजीद भिखारी ना बनाएं।
बिल्कुल, ये काम है, भिखारी ना बनाए, आप उनको उनके पाँव पे खड़ा कर,
पाँव पे खड़ा कर हुनर सिखा दें, या कोई वो कहते ना मछली ना दो पकड़ने का तरीका सिखा दो उसको।
बिल्कुल, असल देखें जो अमीरुल सुन्नत की तालीमात है ना
जी,
वो यही है कि आप अपने करीबी लोगों को देखें
जी। जब आप सबसे बेसिक और फिर दीन के बेसिक चीजें ये बयान की गई कि हम उनके हालात से ज्यादा वाकिफ होते हैं
जी। होता यही है ना कि असल में घर का भाई परेशान बैठा हुआ है, बहन परेशान बैठी हुई है, खाला परेशान बैठी हुई है, इस तरह करीबी अजीज परेशान बैठे हुए हैं और हम जो है वो भिखारियों को दिए जा रहे हैं,
हम कहीं और हकदार तलाश कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम चीजों का नाज़रीन किराम ख्याल रखना चाहिए। जितनी मेहनत से आप अपना पैसा कमाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, रिज़्क़ हलाल कमाना और आप कमाइए, लेकिन जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ना तो उस वक्त भी थोड़ी सी मेहनत जरूर लगाएं। बिल्कुल, और मशवरा भी करें, दीनदार लोगों से मशवरा करें, किसी आली मुफ्ती साहब से मशवरा भी कर लें कि मैं इस नेकी के काम में ये खर्च करना चाहता हूँ। ये आपकी दीनी इन्वेस्टमेंट है, ये आप अल्लाह की राह में गोया कि एक सदका जारिया वाला कोई काम कर रहे हैं, तो आप इसकी रहनुमाई भी ले लिया करें, मशवरा भी कर लिया करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर राय बेहतर मशवरा वो भी आपको दे दिया जाएगा और आप भी आसान तरीके से कुछ गर्चे आपकी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन इस चीज से जान नहीं छुड़ाएं। जितनी आपकी मेहनत होगी अल्लाह पाक आपको सवाब देगा, अजर अता फरमाएगा कि जिसमें आपने हकदार तक पहुंचने के लिए कुछ कोशिशें काविशें की हैं। अल्लाह पाक हम सबका दिया हुआ भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, नेकी की बातों को हम सबको इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
वारिसी ने अंबिया हमारे उलमा, हो कभी दरपेश जो कोई मसला, पूछ ले हाजिर हो हम इनकी बारगाह।